السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں راب میکلن۔ اردو ویئر کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آن لائن بھی سنتے ہیں۔ اردو ویئر .com پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے سوشل میڈیا کے تقریباً ہر پلیٹ فارم پر اردو ویئر .com کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم جانتے رہیں کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ شام کے شہر حلب میں بمباری، مزید افراد ہلاک، اور یمن میں 72 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی۔ پاکستان اور چین کے اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک میں دوسرے ملکوں کی شرکت کی خواہش، سعودی عرب، ایران اور افغانستان کی شرکت کا میکانزم کیا ہوگا، بات کریں گے۔ پشاور میں مشتبہ داعش ارکان کی گرفتاری اور سیاسی منظرنامہ، افغان حکومت اور طالبان کے خفیہ رابطے، تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر، پاکستان سے ہمارے ساتھ دیں گے ڈاکٹر فاروق حسنات، اور لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر امجد ملک۔ تو ان تینوں بڑے بے حد ممتاز نام ہیں، ہمارے ان پروگراموں میں باقاعدگی سے حصہ بھی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان کے تجزیے اور رائے پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو آپ تینوں کو پروگرام میں بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج اور کرد پیشمرگہ فورسز کی پیش قدمی جاری ہے، لیکن بعض علاقوں میں داعش کے جنگجوؤں کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ ڈاکٹر حسنات، میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا، ترکی نے اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ترکی کو اس میں رول نہ دیا گیا تو اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھے گی۔ وہ بات کر رہے ہیں سنی اور شیعہ کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسا کہ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عراق میں جو شیعہ اکثریت حکومت ہے وہ اس علاقے میں کو ایک مضبوط گڑھ بنانا چاہتی ہے شیعہ کی، جبکہ سنی افراد جو ہیں وہ اس سلسلے میں مزاحمت کریں گے اور ان کے لیے ناقابل قبول معاملہ ہوگا۔ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات؟ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات نہیں ہیں، یہ سوال ہم انہیں سے کریں گے۔ محسن ظہیر صاحب، آپ سے یہ میرا سوال ہے، آپ کے امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کک نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ پیش قدمی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عراقی فوجوں کو اب تک اہداف کے حصول میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی عراقی فورسز کی منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہے۔ زمینی فوجوں کو امریکہ کی زیر قیادت قائم اتحاد کی فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ عراق میں امریکی مدد سے شہروں کی داعش سے واگزاری امریکی اتحاد کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟
دیکھیں، جو موصل شہر ہے یہ عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور جو داعش تنظیم ہے اس کی جو جنم ہے وہ بھی اسی شہر سے ہوا۔ اس کے جو سرپرست ہیں ابو بکر البغدادی، آپ کو یاد ہے دو سال قبل انہوں نے اسی شہر سے اپنی اس تحریک کا اعلان کیا تھا، اور امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا اس شہر میں انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ داعش کا سٹرانگ ہولڈ ہے، اور یہ جو بڑا ایک جنگ اس شہر پر اب مسلط کی گئی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ داعش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، یہ بنیادی ہدف ہے، اور اس ہدف کو کے حصول میں کامیابی جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا مفاد ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ابھی تک جو ایک دن گزشتہ 24 گھنٹوں سے زائد میں جو پیش رفت ہوئی اس شہر میں، وہ جو پیش رفت ہے اس کو دیکھیں، یہ جو جنگ ہے جو مختلف آرا اس کے بارے میں سامنے آئی، مختلف تجزیے اس کے بارے میں سامنے آئی، حتیٰ کہ جو پینٹاگون کا بھی ایک اندازہ ہے اس، ان سب چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک مشترکہ بات جو سامنے آتی وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو یا اہداف کو حاصل کرنے میں کم از کم کئی ہفتے یا کم از کم 3 ماہ یا اس سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں جو عراقی فورسز ہیں، کردش جو ملیشیا جو ہے اور دوسری پرمیشگر، ان کے جو دستے ہیں وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں، امریکہ کا اس میں ایک لمیٹڈ رول ہے جو مشاورت کی حد تک ہے اور ایک رہنمائی کی حد تک ہے, وہ ایک سپورٹیو رول امریکہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو اہداف ہے وہ کس حد تک حاصل ہوتے ہیں. تو ابھی جو ابتدا ہے یا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ ایک اچھا امپریشن ہے اور ایک مثبت اور حوصلہ افزا صورتحال میں سامنے نظر آ رہی ہے.
اچھا بیرسٹر ملک, آپ یہ فرمائیے گا کہ یورپی ملک امریکہ کے ساتھ داعش کے خلاف اتحاد میں شامل ہے, موصل میں ہونے والے اس بڑے مارکے میں فرانس اور برطانیہ کا موقف کیا ہے؟ سننے والوں کو بتائیے گا.
میرے خیال میں یہ جو موصل میں جو کاروائی جاری ہے یہ سمبولک یہ ایڈوانسمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اسی طرح کی ایک جہد کی ضرورت تھی جس سے آپ ایک پوری دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تاثر دیں کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی کوئی یہاں نہیں ہے اور آئسس کو جو ہے لوگ ایک خطرے کے طور پہ لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک آواز ہے کہ آئسس خطرہ ہے. آئسس کی دوسری جگہوں پہ موومنٹ, ان کی پروگرس اور یورپ میں انفلٹریشن, وہ میرے خیال میں وجہ المیہ اور باعث تفتیش تھی. اور یہ تشویش جو ہے اب ظاہر ہو رہی ہے, جیسا کہ عراق کی یہ جو البغدادی کے ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہو رہا ہے موصل میں, جہاں سے انہوں نے اپنی خلافت کا آغاز کیا تھا. تو یہ میرے خیال میں اس کی سمبولک جیسٹر ہے اور یورپ سپورٹ کر رہا ہے ایسی تمام کاروائیاں جس سے اس انفلٹریشن یا اس انویژن کو جو ہے سبوتاج کیا جا سکے جس سے مین سٹریم یورپ اور امریکہ کو خطرہ بڑھ سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر حسنات نے ابھی ہمارا ساتھ دیا ہے, ڈاکٹر حسنات سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال ہی تھا میرا کہ موصل کی جنگ کے بارے میں گزشتہ روز ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایک بڑا سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جو بشیکا کا علاقہ ہے وہاں پہ ٹرین کیا گیا ہے کچھ ملیشیاز کو, سنی ملیشیاز کو, اور وہ ان کا بھی رول ہونا چاہیے موصل کی جنگ میں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے. اس کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟
ترکی جو ہے اس کو کافی کنسرن ہے جو کچھ بھی موصل میں ہوگا, اور وہ کنسرن بیسیکلی یہ سنی یا شیعہ کے معاملے میں نہیں ہے, زیادہ ان کا کنسرن کردوں کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ جس طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کرد بھی پیش رفت کر رہے ہیں عراقی فوج کے ساتھ ساتھ موصل کی طرف, اور انہوں نے کچھ دیہاتوں میں قبضہ بھی کر لیا شروع میں, اور اس میں امریکہ کا بھی یہی پلان ہے کہ کردوں کو بھی عراقی فوج کے ساتھ رکھا جائے, جو کہ امیرکن اس کے پیچھے ہیں, ویزیبل نہیں ہے, ہائی ویزیبل ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ اسٹریٹجی ہے. تو اس اسٹریٹجی کے تحت تو ترکی والے اپسٹ ہوں گے, اس لیے کہ اس سے پہلے بھی جو شام کے کرد ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا ایک علاقہ وہاں پہ بنا رہے ہیں اٹامی جس میں ہماری ہوگی. اور جہاں تک عراقی کرد کا تعلق ہے یہ تو بہت فعال بہت دیر سے رہے ہیں, کافی اٹانومس کے نارتھ عراق میں, اور ترکی والے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ترکی کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی یہ جسے کی مدد کرتے ہیں وہ پناہ بھی وہاں جا کے لیتے ہیں. اس کی ترکی کی بیسک تشویش اسی چیز سے ہوگی کہ کردوں کا رول بہت زیادہ نہ ہو. اب ان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے کہ کردوں کو یہ بالکل روک سکیں, چونکہ جو کامن دشمن ہے, جو مشترکہ دشمن ہے آئی ایس, اس کے خلاف ایک بہت بڑی کاروائی یا فیصلہ کن کاروائی ہو رہی ہے, تو اس میں وہ رقمہ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے, لیکن بہرحال وہ اپنی ریزرویشن جو ہے وہ بتاتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے کہ ہم اس ساری چیز میں نہیں چاہتے کہ کردوں کا بہت زیادہ عمل ہو. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ترکی میں ابھی ایک دو دن ہی ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ گروپوں کے ساتھ جو کہ حکومت کے خلاف ہے شام, ان کے ساتھ مل کر کاروائی کی, اور جہاں سے آئی ایس کو انہوں نے ہٹایا, تو انہیں یہ اور اپنے بارڈر کے ان کا بارڈر ہے اس کو انہوں نے ساتھ کیا آئی ایس سے اور اپنے لیے سیکورٹی زون بھی بنایا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ترکی جب یہ کوئی بھی بات کرتا ہے اس قسم کی تو اس کے ذہن میں کرد ہوتے ہیں اور وہ کرد بھی ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر اسنات, آپ کے ٹیلی فون لائن پہلے بھی ڈراپ ہوگی, پہلے ہم سے یہ بات بھی کر لیجئے شام کے بارے میں بھی میں آپ سے سوال کر لوں پہلے, کہ شام کی پیچیدہ صورتحال کے بارے میں ہم گزشتہ 6 برسوں سے ہی بات کرتے آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہاں متعدد فریقوں کی موجودگی میں اس وقت قیام امن کی توقع کرنا کہاں تک جائز ہے, جبکہ اس وقت روس نے اور کہا ہے بشار الاسد کی حکومت نے کہ کم سے کم 24 گھنٹے تو وہ ضرور کریں گے جو ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ ہے, لیکن حلب میں کل بمباری ہوئی ہے.
کہ اس میں یہ شام کی صورتحال بھی تقریباً عراق کی طرح ہی لگ رہی ہے، یہ اپنے اختتام کو یہ کسی طرح پہنچنے والی، یعنی یہ فیز جولائی کا فیز ہے، تو اس میں علاقہ میں یا حلب میں انہوں نے صرف فائدہ کیا ہی نہیں جزین یہ کہہ کر، لیکن یہی اس کے اندازہ ہو رہا ہمیں کہ اس میں شامی فوجوں نے اور روس کی مدد سے انہوں نے کافی اپنا ہول جما لیا اس علاقے میں، اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس پوزیشن پر آ گئے ہیں جس میں یہ سیز فائر کرنے اور ان کو سوچنے کا موقع دیں کہ اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک لمبی جو سیز فائر ہو اور اس کے بعد کوئی بات چیت چلے، یہاں تک تو یہ ہو جائے گا، لیکن جو داعش کا فیکٹر ہے وہ جاری رہے گا. ہلو،
ہاں جی، ہلو، جی جی آ رہی.
اچھا تو وہ داعش کا فیکٹر تو باہر باہر رہے گا، تو اس لیے میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ ایک شام کی حکومت ہے اس نے پہلا مرحلہ تو اپنا وہ جیت لیا ہے قسم کا، یعنی کہ انہوں نے وہ اپنا منوا لیا ہے کہ ہم اس طریق ہیں، بہت عام طریق ہیں اور ہم رہیں گے یہاں پہ. دوسری بات ہے کہ روس نے بھی جو کاروائی کی پچھلے مہینوں سے وہ انہوں نے بھی اپنا ایک مقام بنا لیا ہے کہ ان کا ایک رول ہوگا جب آئندہ کوئی بھی امن کی بات ہوگی یا تو اس میں ان کا رول ہوگا. اختتام پہ تو پہنچ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ یہاں پہ تباہی ہوئی ہے، جتنے بڑے بڑے ان کے شہر ہیں، پرانے شہر ہیں، تاریخی شہر ہیں،
جی
ان کی جو ری بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ کون کرے گا؟
جی
وہ تو روس کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے تو یورپینس کو آنا پڑے گا، امریکہ کو آنا پڑے گا، وہ آنا بھی بہت بڑے پیمانے پہ پڑے گا، اسی کی بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. تو جب ریکنسٹرکشن ہوگی شام کی، تو میرا خیال ہے کہ شام کا یہ رویہ ہے حکومت کا، اگر یہی حکومت رہی یا کوالیشن نے بنائی، تو وہ یورپینز جو کل کے دشمن تھے یا کل کے مخالف تھے ان کے ساتھ ان کو کچھ بات چیت کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان کو ان کی مدد کی بہت ضرورت ہوگی، کیونکہ ریکنسٹرکشن بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا شام کے لیے.
ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. محسن صاحب ہم امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر فاروق حسنات نے اس طرف اشارہ کیا ہے، امریکہ کافی دنوں سے اپنی کوششیں کر رہا ہے، ابھی امن مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں بھی ہوئے اور دوبارہ بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایران، مصر، عراق، سعودی عرب، ترکی، قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ نے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ جان کیری کے ساتھ ملاقات بھی کی، لیکن کوئی بہت زیادہ بڑی پیش رفت نہیں ہوئی. اور جب تعمیر نو کی بات آتی ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک جو بہت بڑا مرحلہ ہے، تو اس سارے صورتحال میں امریکہ کا کیا آپ موقف دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں، شام کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں سے داعش کو نکالنے کے لیے، اور اس کے بعد وہاں جو برپا ہو چکی ہے تباہی، اس سے نمٹنے کے لیے کس طرح سے امریکہ آگے بڑھے گا؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شام کی صورتحال ہے وہاں پر ایک ڈیڈ لاک ہے، اور اس ڈیڈ لاک میں امریکہ اور روس اور شام کی جو بشار الاسد کی حکومت ہے وہ ایک طرف وہ فریق ہیں، اور دوسری جانب جو وہاں پر شامی جو بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف جو باغی سرگرم عمل ہیں وہ ہیں، اور دوسری انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں، اور اس ڈیڈ لاک کا جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ وہاں پر معصوم شہری سفر کر رہے ہیں، اور اس وقت تک 300,000 سے زیادہ اموات وہاں پر ہو چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ وہاں پر ہے، نقل مکانی آدھا شام وہ خالی ہو چکا ہے، لوگ در بدر پھر رہے ہیں، اور امریکہ کا جو مین ہدف تھا وہاں پر وہ کسی بھی طرح امریکہ چاہتا تھا یا چاہتا ہے کہ جو بشار الاسد اور ان کے جو شامی باغی جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ کسی بھی طرح وہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. اور اس ساری صورتحال میں رشیا بشار الاسد کی حکومت کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اب تک کھڑا ہوا، اور اب یہ معاملہ جو ہے اس میں اب سینڈوچ جو بن گئے ہیں وہ شام کے ایک جو لوگ شہری جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے اہداف میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ کسی بھی طرح روس کے ساتھ جو ڈپلومیٹک بات چیت کے معاملات ہیں، جو چینلز کوشش ہوئی وہ پھر بند ہو گئے, آپ کو معلوم ہے مذاکرات ہوئے اور ایک کو معاہدہ بھی ہوا, وہ معاہدہ بھی پھر برقرار نہ رہ سکا. اب یہ ایک کچھ دن گھنٹے پہلے ایک اچھی خبر آئی کہ رشین اور شام نے ایک 8 گھنٹے کی جو جنگ بندی ہے اس پر اتفاق کیا ہے. اگرچہ یونائٹیڈ نیشن کی جانب سے آج کل شام کوئی بات ہے, انہوں نے اسے ناکافی قرار دیا اور کہا ہے کہ اس میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے اس کے لیے وہ وقت بہت کم ہے. یورپی یونین کی جانب سے بھی میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس کو ایک مثبت اقدام قرار دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن ہوئی ہے, اس ونڈو میں ایک بار پھر وہ کوششیں کرنی چاہیے کیونکہ جن کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ایک کوششیں ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے, اور یہی امریکہ کا اس وقت اس ونڈو سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک یہ اپرچونٹی کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے.
اچھا, بیرسٹر ملک سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے بیرسٹر ملک, آپ میں یہ یورپی یونین میں جو امور خارجہ کی سربراہ ہے فریڈریکا موگیرنی, وہ کہتی ہیں کہ یورپی یونین شام میں اس کے اقدامات پر روس کے خلاف پابندیاں لگانے کے لیے غور نہیں کر رہی. پہلے ایک دن پہلے کچھ خبریں اس طرح کی ہوئی تھیں کہ روس اور شام پر پابندیاں لاگو کرنے کی منصوبہ بندی پر غور کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جس کو انسانی بحران, سب سے بڑا انسانی بحران اس وقت قرار دیا جا رہا ہے شام کی صورتحال کو, وہاں پر متحارب دھڑوں کے اوپر کسی طرح سے پابندیاں لگانے کی کوئی صورت کامیاب ثابت ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر
جو ہمیں سینٹر آف اٹینشن ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کرنٹ صورتحال ہے اس سے جو لوگ نقل مکانی ہے وہ مشکل ہوئی ہے, اور اقوام متحدہ نے بہت زیادہ اس کو کریٹیسائز کیا ہے. وہ ویلڈ اور رائٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے نکلنے کا موقع نہیں دیا اور بمباری شروع کر دی ہے, چاہے وہ بمباری اب متحارب گروپوں اور فورسز کے اوپر ہو جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, لیکن خیال یہ ہے کہ وہ شاید اینٹی سیرین جو گورنمنٹ کے خلاف لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اگر یورپین یونین ایک ایسا سٹینڈ لے گا جس سے آپ ان کو موقع دیں گے کہ آپ ڈائیلاگ سے نکل جائیں, تو وہ پرووکیٹو ہوگا اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. آپ تو ٹائم ٹیبل کی طرف لائیں اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن اور پولیٹیکل ٹائم فریم کی طرف لے کے جائیں. اگر آپ پابندیوں کی طرف لے کے جائیں گے
تو زیادہ ہوسٹیلیٹی
میرے خیال میں سیریا کو اور یا اسد کو اور رشیا کو سوٹ کرے گا, کیونکہ وہ تو آن گراؤنڈ رول کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا فائدے مند نہیں ہوگی, اس سے پھر ہم ایک وہ ڈیوائڈ کر دیں گے اٹینشن, اور اصل دشمن آئی ایس ایس نہیں رہے گا, اصل دشمن پھر رجیم چینج کی طرف ہم مکس کر دیں گے, اور اس کا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور اس سے جو صحیح دشمن ہے اس کو پنپنے کا اور ری انفورسمنٹ کا موقع مل جائے گا, جو دنیا کے امن کے لیے خطرناک.
اچھا, یمن کی اب بات کرتے ہیں, ہمارے اس سیگمنٹ کا آخری موضوع ہے. یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں لڑائی میں مصروف تمام فریقوں کی طرف سے یقین دلائے جانے کے بعد یمن میں بدھ کی شب سے 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی نافذ کی جا رہی ہے, اور ڈی سی سی اقوام متحدہ کی حمایت سے قائم ایک کمیشن ہے جو یمن میں جنگ بندی کی نگرانی کرتا ہے. ڈاکٹر حسنات, متعدد بار جنگ بندی کی کوششیں ناکام رہی ہیں, اب صورتحال میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ اس جنگ بندی کے کامیاب رہنے کی توقع کریں؟ ڈاکٹر
یمن کو آپس سے بلائیں تو ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے, وہ نظر فرق یہ آتا ہے کہ شام میں کیونکہ حکومت کی فوج روس کی مدد سے وہ حاوی ہو گئے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, تو اس لیے وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر کے پھر وہ سیز فائر کریں گے یا نہیں کریں گے. یمن میں یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ ایک سٹیلمیٹ ہو گیا. اگر سٹیلمیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یمن میں ہی ہوا ہے, کیونکہ سعودی نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے وہ حکومت حادی کی حکومت کو مضبوط کرنے, مستحکم کرنے, روتیز کو اور جو صدر صالح ہیں قومی صدر صالح ان کی جو فوجوں کو ہم بالکل زیر کرنے, اور یہ ایران کا جو ہم کہتے رہے ہیں کہ ایران ایکسپورٹ کر رہا ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ امداد دیں, وہ بات بنی نہیں ہے. وہ اس کے اب ایران کا سیکٹر تو بالکل وہاں سے نکل گیا, وہ تو کوئی بھی دنیا کا ملک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایران اس جنگ میں انوالو ہے, لیکن یہ لوگ ماننے کو ضرور تیار ہیں کہ سعودی عرب اور ان کے جو ایلائز ہیں انہوں نے بہت روتلس طریقے سے اس سارے مسئلے کو ڈیل کیا, اس لیے امریکہ کو بھی اب ان کو کہنا پڑ گیا کہ آپ جنگ بند کریں, وہاں پہ بمباری بند کریں اور آپ کی بات چیت کی طرف آئے. تو اس لیے وہاں پہ یہ ہے کہ ایک تقریباً برابر کی جو سچویشن ہو گئی ہے, ایک اسٹیل میٹ ہو گیا ہے, और एक बैलेंस वहाँ पे हो गया जिसमें कोई भी फरीक दूसरे को जेब नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पे इम्कान यही हो सकता है कि बातचीत का दरवाजा खुले और जिसमें जो सदर शामिल सदर हैं साले और हूथी भी उसमें शामिल हों। और ये अचंभे की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सऊदी हूथी के साथ बातचीत करते रहे माजी में, बल्कि ये इनसे अलग भी हुआ करते थे इस जमाने में, इसलिए वो कोई इनके लिए गैर मुल्की नहीं है और कोई ऐसे भी वो नहीं है जिनको वो जानते नहीं है। और सदर साले की भी यही पोजीशन है, जब सदर साले जख्मी हुए थे तो वो सऊदी अरब के अस्पताल में इन्होंने इलाज कराया था। तो ये सऊदी अरबिया के उनके सबके अमरीका के सबसे ये जाने पहचाने लोग हैं, इसलिए उनके साथ बात करना और उनके साथ उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाना और जो सदर हादी हैं उनको कन्विंस करना कि वो भी अपनी जो पावर है उसको कंप्लीट करें। और पहले जो फार्मूला इसका हुआ था जिसमें तमाम शरीकान को हिस्सेदार हुकूमतें बनाया गया था उसको फिर से वो एक्टिवेट करें और इसकी तरफ चलें। इसलिए वहां पे भी लग रहा है कि जंग जो है वो पहला महला जिसको मैं कहता हूँ कि एक तो बड़ी कंफ्यूजन थी, सीरिया में भी देखते हैं, इराक में भी और यमन में भी, वो पहला स्टेज का कंफ्यूजन आया थोड़ा सा पीछे चला गया है, अब बिल्कुल सामने नजर आ रहा है हमें होराइजन के ऊपर जो पीस का एलिमेंट आगे कुछ होगा मौजूदा शक्ल में। अलबत्ता जो तबाही हुई है जैसे मैंने पहले कहा रिकंस्ट्रक्शन कोई वजह से खुद एक जम है कि उनको लड़नी होगी किसी और मैदान में और जो कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन यमन का यही मैं कहूंगा कि यही लग रहा है कि किसी स्टेलमेट हो गया है इसके ये बातचीत के दरवाजे खुलने शुरू हो जाए।
अच्छा मोहसिन साहब, आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों जब सऊदी इत्तेहाद की क़यादत के फिजाई हमले में 100 से ज़ायद अफराद मारे गए थे तो अमरीका की तरफ से भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया था। अमरीका यमन में सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद के बारे में इस वक्त किस मकाम पर खड़ा है?
देखें, अमरीका की शुरू दिन से बल्कि गुज़श्ता कुछ अरसे से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ है कि यमन में एक यूनिटी गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए। आपको याद है कि सेक्रेटरी कैरी कुछ दिन पहले लंदन में थे जहां पर बरतानिया के वजीर खारजा और यमन के लिए जो यूएन के खसूसी एनवॉय हैं उनकी भी एक मुलाकात हुई और उसमें भी जो बातचीत हुई उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया कि जो यमन में मुतहारब ग्रुप जो हैं या मुख्तलिफ जो आपस में इस वक्त अपोजिशन और जो मौजूदा वहां पर बरसर इकतदार ग्रोह है उनमें जो मामलात चल रहे हैं और सऊदी अरब के साथ उनके जो मामलात हैं उन तमाम मामलात को हल करने का तरीका ये है कि यमन के को यमन बुनियादी तौर पर अपने आप हाउस को इन ऑर्डर करे और हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट कायम की जाए। और इस तनाजर में जो कोशिशें हो रही थी उसमें एक जो अहम पेशरफ्त है वो ये जो अभी सीज फायर जो है तकरीबन 72 घंटों का उस हवाले से एक खुश आइंद डेवलपमेंट है। अमरीका की जानब से इसको खुश आइंद करार दिया गया और अमरीका की अब ये कोशिश है कि ये जो सीज फायर है ये प्रोलॉन्ग किया जाए। देखिए 18 माह से ये एक सूरत हाल वहां पर जारी है और इसमें जो कैजुअलिटीज जो हैं और जो जानी के साथ साथ जो माली नुकसान हो रहा है, यमन एक गरीब मुल्क है वो भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और खित्ते की सूरत हाल एक ऐसी सूरत हाल है कि आप वहां पर मुकामी तौर पर भी कोई मुल्क जो है ना उनकी मदद करने की पोजीशन में है ना मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल वहां पर मजीद डेवेल्प होनी चाहिए कि वो लोग मजीद सफर करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अमरीका की जानब से इस वक्त जो सूरत हाल वहां पर डेवेल्प हो रही है उसको एक अच्छी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये सूरत हाल आगे मजीद बेहतर होती है या जंग बंदी का ये जो मामला है ये एक बार फिर कोई आर्जी एक मामले की सूरत इख्तियार करता है और मामला दोबारा वापस खराबी की तरफ जाते हैं।
अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा इस सेगमेंट का बैरिस्टर मलिक से है। बैरिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि अभी तक इंसानी हकूक की तंजीमें और इदारे जिनकी तरफ से जंग बंदी के लिए बेशुमार कोशिशें की जा रही थी यमन के अंदर भी और यमन में जहां हूती बागी और दो मतवाजी हुकूमतों की बात की जाती है वहां साथ साथ दाश की मौजूदगी को की भी बात की जाती है और अभी तक क्यों नहीं कामयाबी हो सकी इन बैन अल-अक़वामी तंजीमों को और इंसानी बुनियादों पर काम करने ग्रुपों को वहां पर सूरत हाल को बेहतर बनवाने के लिए? क्या दबाव कम होता है या जी?
मैं समझता हूँ जो रियलिटी है कि 7,000 लोग अभी तक जान से जा चुके हैं और 3 मिलियन डिस्प्लेस हैं, तो ये तो आई ओपनर है फॉर आइडियल केस है फॉर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन क्योंकि गल्फ की जो आपको पता है हिस्ट्री ऐसी है कि वहां पे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो डीपली वो सीप नहीं है इन द सोसाइटी उस लिहाज से जिस तरह आपको यूरोप अमेरिका या दूसरे एशिया या अफ्रीका के मुल्कों में आपको नजर आता है, उस तरह गल्फ में इतने डीप रूटेड नहीं है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर हेल्थ के लिए जरूर जाते हैं, यूनाइटेड नेशन के भी चैप्टर काम करते हैं, लेकिन इस तरह क्रिटिकल नहीं होते हुकूमतों के ऊपर जिस तरह हमें मगरब में एशिया में या अफ्रीका में मिलते हैं। एक तो ये है कि उनकी डीप रूटेड प्रेजेंस ही नहीं है। दूसरा मेरे ख्याल में बड़े मुल्कों का असर और रसूख ये है। यहाँ पे एक एक मुल्क जो अपने यहाँ पे जो फरीक है उसकी पजीराई होने की वजह से लोग उसके साथ इस लिहाज से क्रिटिकल नहीं है जिस लिहाज से क्रिटिसिज्म दूसरे मुल्कों पे होता है। मेरा इशारा सऊदी अरब की तरफ है, और अगर आप इसी तरह की कार्रवाई नेटो फोर्सेज या अमेरिकन फोर्सेज या इवन एशिया में किसी मुल्क की तरफ से हो तो मेरे ख्याल में तनकीद और हकूमती एवानों में और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशनों की जो तनकीद है वो और तरह से होती है। तो यहाँ तनकीद को स्लब किया जाता है जिसकी वजह से उस लिहाज से जो है चीजें खुल के सामने नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जंग बंदी अच्छी बात है, इससे मौका मिलेगा कि ये मुतारफ तरीक कोई ऐसा लायामल बना लें जिससे जो सिविलियन जो जिनका केस बनना चाहिए कि वो 3 मिलियन डिस्प्लेस हैं, अब तक 7,000 लोग जानों से जा चुके हैं और जो कलेटरल डैमेज के नाम पे जो लोग मर रहे हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है और शायद कोई ना कोई दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमेरिका से मोहसिन जहीर साहब, पाकिस्तान से डॉक्टर फारूक हसनात और यूरोप से बैरिस्टर अमजद मलिक थे। हम बात कर रहे थे बैन अक्वामी कलीदी स्टोरीज की, और इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट अब खत्म होता है। और हम आपको ये बताएं कि जब हम शाम, यमन या इराक के बारे में बात करते हैं तो मशरक वस्ता में सऊदी अरब खित्ते का एक इंतहाई अहम मुल्क है और उसकी बड़ी फाल तौर पर इन मुल्कों के अंदर भी बात की जाती है जो उसकी पार्टिसिपेशन है, जो उसकी एंगेजमेंट कह लीजिए। तो सऊदी अरब का इस सारे मामले में क्या मौकिफ है? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हम उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और चीन के जो इक्तसादी राहदारी सी पैक है उसमें भी सऊदी अरब आगे आने की कोशिश कर रहा है, अपने ताबुन की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें किस तरह से मुमकिन हो सकेंगी? सऊदी अरब उसका हिस्सा कैसे बनेगा पाक चीन इक्तसादी राहदारी का, और शाम में, यमन में और इराक और मोसल के बारे में सऊदी पोजिशन क्या है? हमने बात की है एक इंतहाई मुमताज सऊदी तजियाकार से जिनको आप दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स पर उनके राय और तजिये सुन सकते हैं, अरब न्यूज और सऊदी गजट जो कलीदी अंग्रेजी रोजनामे हैं सऊदी अरब के, उनके वो एडिटर इन चीफ भी रहे हैं। तो उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी
पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, और इस वक्त आज हमारे साथ हैं इंतहाई मुमताज स्कॉलर और तजियाकार, सऊदी अरब के दो कलीदी अंग्रेजी रोजनामों अरब न्यूज और सऊदी गजट के एडिटर इन चीफ रहे और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स पर अपने तजियों की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, खालिद अलमायना। बहुत बहुत शुक्रिया सर अलमायना आपके वक्त का। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर है जिस पर हमें आपसे राय लेना है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मनसूबे में अफगानिस्तान की तरफ से शमूलियत की ख्वाहिश को शायद है, और इससे पहले ईरान और सऊदी अरब ने भी इस ख्वाहिश का इनसार किया है कि वो भी सी पैक यानी पाक चीन इक्तसादी राहदारी से मुंसलिक होना चाहते हैं। तो आपसे सर मुझे ये पूछना है कि चीन पाकिस्तान तावुन से तैयार होने वाले सी पैक मनसूबे को खित्ते का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया जाता है, چین کے صدر شی جن پنگ اسے ون بیلٹ ون روڈ قرار دیتے ہیں اور انہوں نے بھی ہر حلیف ملک کا خیر مقدم کیا جس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب کی طرف سے اس منصوبے میں شامل ہونے کی صورت کیا ہوگی, میکانزم کیا ہوگا؟
میرے خیال میں جیسے آپ جانتے ہیں یہ سعودی عرب میں 2030 کا جو ویژن ہوا ہے ان میں سے سعودی عرب فرام این آئل اکانومی ٹو اے نان آئل اکانومی, ان کے ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہیں. چین اور سعودی عرب کے درمیان کافی اچھے تعلقات ہیں. 2600 میں جب لیٹ کنگ عبداللہ چین گئے وہاں سے کافی اگریمنٹ سائن ہوئے, اور ابھی بھی آپ کے ڈپٹی کراؤن پرنس محمد بن سلمان G20 کے میٹنگ کے پہلے وہ چین گئے اور وہاں انہوں نے کافی اکنامک اور سوشل اگریمنٹس اور سوشل کوآپریشن پر سائن کیا. تو سعودی عرب از لوکنگ ٹو چائنا کافی سیریسلی. دوسری بات یہ, اگر یہ کوریڈور بن جائے اور یہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ول بیکم ایزیئر, تو ان میں سعودیوں کا بھی فائدہ ہوگا, بیکاز نمبر ون ان کے گوڈس جو ہوں گے ویدر اٹس آئل بیسڈ اور نان آئل بیسڈ, ان کا جانا آنا موومنٹ اسپیشلی ان ٹرمز آف دس نان آئل بیسڈ, اور وہاں سے آنے میں بھی کافی اٹ ول بی کوائٹ ایزیئر. تو میرے خیال میں سعودی عرب کے مصلحت میں, ان کے انٹرسٹ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اور اس میں وہ خود شریک رہیں.
تو سر اس میں پھر یہی ہوگا کہ سمندر کے ذریعے, یعنی گوادر کی جو بندرگاہ بنے گی اس کے ذریعے اس پر کام کرنے کی صورت ہوگی.
گوادر پورٹ جو ہے وہ اٹ از کوائٹ نیئر سعودی عربیہ. اگر آپ ایسٹرن پروونس سے گوادر جائیں بائی پلین تو میرے خیال میں ویری شارٹ ٹائم, اور آپ عمان سے جائیں تو میرے خیال میں ناٹ اونلی سعودی عرب, پورے گلف اسٹیٹس کے لیے یہ جو کوریڈور, اکنامک کوریڈور جو ہے اٹ ول بی کوائٹ بینیفیشل. اور میرے خیال میں گوڈس, لیکن ایک چیز ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکورٹی سچویشن گوادر میں اور پاکستان میں, بلوچستان جو از اے پارٹ آف پاکستان پروونس ہے ان کا, وہاں کافی اسٹیبلٹی ہو. تو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ یہاں سے گوڈس وہاں جائیں گے اینڈ فرام دیر دے کین بی ٹیکن اوور لینڈ اور بائی روڈ, اور یہ ڈسٹینس کم ہو جائے گا, سیکورٹی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کے جو شپس میں جو جاتے ہیں اسٹارم ساؤتھ چائنا سیز میں اور ویدر, تو دس ول بی کوائٹ گڈ.
اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی سعودی عرب کا ویژن 2030, اس کے تحت ظاہر ہے کہ بہت سارے انیشیٹوز اور بہت سارے اہم اقدامات لیے گئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ تیل کی معیشت سے ہٹ کے اب دوسرے منصوبوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے, تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک منصوبے میں سعودی عرب کی دلچسپی اس وجہ سے بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک جو بلین ڈالر کا منصوبہ ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طرح سعودی عرب کی بھی شرکت ہو جائے؟
نہیں بالکل شرکت ہو. ایک دوسری بات ہے کہ یہ بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے چین کے درمیان اور پاکستان کے پاس, سو وی کی ناٹ امپوز آر سیلز. لیکن کوئی چیز جس میں اکنامک کوآپریشن ہو, مصلحت ہو, انٹرسٹ ہو لوگوں کی اینڈ دیز کنٹریز, آئی تھنک سعودی عرب ول بی مور دین گلیڈ, کیونکہ یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہو رہا ہے اٹ از گوئنگ ایٹ فل سپیڈ. اس میں ہر چیز کے اکنامک اسپیکٹس کا خیال کر رہے ہیں وہ, اور ناٹ اونلی دا اکنامک اسپیکٹس, ایگریکلچرل اسپیکٹس اینڈ آلسو ہم شریک اس میں ہو سکتے ہیں, بیکاز اٹ ول ایڈوانس پراسپیرٹی. لیکن وہ جو بائی لیٹرل اگریمنٹس جو ہے جو چین کے اور پاکستان کے درمیان, وہ تو اٹ شوڈ الاؤ کہ کوئی دوسرے ملک اگر چاہتے ہیں اس میں تعاون کرے تو ان کو پرمیشن دے جائے گا.
اچھا سر دوسری اب کچھ تھوڑی سی اور بات بھی کر لیں, دو ایک بہت مشرق وسطی میں تو آج کل خیر بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں آپ سے بات کی جا سکتی ہے اور بہت دیر تک کی جا سکتی ہے. اب جو سب سے بڑی ایک چیز شروع ہوئی ہے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج اور کرد پیشمرگا فوجوں کی پیش قدمی جاری ہے, اور لیکن بعض علاقوں میں داعش کے جنگجوؤں کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کے سامنے کافی بڑی مزاحمت بھی ہے, اور ترکی جو ہے وہ کہ اس نے اپنی بڑی ریزرویشنز اور تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ترکی کو اس میں رول نہ دیا گیا تو اس سے سیکٹیرین فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ جائے گی. تو موصل کی اس صورتحال کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ سنی اور شیعہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ تجزیہ آپ کیسے کریں گے اس صورتحال کا؟
یہ جو ہیلو
جی
جو کہہ رہے ہیں یہ شیعہ, دس از نان سینس. یہ ہو رہا ہے موصل میں, یہ داعش جو ہے یہ سب ٹیررسٹ ہیں, اینڈ دے ہیو ٹیکن اوور دی سٹی. تو یہ جو جوائنٹ اٹیک ہے پیش مرگا ترک لوگ اور عراقی فورسز, دے ہیو ٹو وائپ آؤٹ آل دس. یہ جو پرابلم سب ہوئے جو بیکاز آف دی اٹیک آن عراق انفارچونیٹ, اور یہ جو سوسائٹی کی فریگمنٹیشن ہوئی, کیونکہ عراق کافی سیکولر ملک تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کوئی سیکٹیرین وار ہے. جو پرسوں ہم نے سنا کہ خود داعش اپنے خود فوجوں کو اور کمانڈرز کو قتل کیا جو کوشش کر رہے تھے کہ وہ شہر سے بھاگ جائے. سو آئی تھنک اٹ ہیز نو سیکٹیرین اینگل. میرے خیال میں اگر یہ موصل فری ہو جائے اور عراق میں اسٹیبلٹی اور سیکورٹی آ جائے تو نیکسٹ اسٹیپ از سیریا. کیونکہ لوگ تنگ آ گئے جنگ سے. صبح آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں سب یہ بلڈ شیڈ اینڈ آلسو پیپل آر ٹائرڈ اینڈ بیسڈ آن واٹ.
تو اسی طرح یمن کی بھی بات ہے. یمن کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پر 72 گھنٹے کی جنگ بندی کا آغاز ہو رہا ہے بدھ سے, اور یہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اعلان کر دیا اس کا کہ ملک میں لڑائی میں مصروف تمام فریقوں کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ یمن میں بدھ کی شام سے 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی نافذ کی جائے گی. سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے پیر کو کہا تھا کہ یمن کی صدر کی حمایت میں حوثی باغیوں کے خلاف اتحاد کی قیادت کرنے والا ان کا ملک بھی جنگ بندی معاہدے پر متفق ہوگا, اور اگر ہوتی اس کی پاسداری کرتے ہیں یہ شرط ہے. لیکن انہوں نے جنگ بندی کی متعدد کوششیں جو پہلے ہوئی ہیں اور اس میں ناکامی ہوتی آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو کچھ اپنی ریزرویشنز ہیں. تو اس کے بارے میں سعودی حکومت کا موقف کچھ واضح کر دیجئے ہمارے سننے والوں کے لیے.
نہیں, وہ جو ریزرویشنز تو ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی آل سائیڈز ان دی یمن کی پرابلم. جیسے اس نے کہا دیئر از نو وار وچ از اے کلین وار, ایوری وار از اے ڈرٹی وار. لوگ مرتے ہیں, بےچارے معصوم لوگ, انسنٹ پیپل آر ڈائنگ. Nobody wants the war. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یمن کے سب اطراف سب پارٹیز ملیں اور ایک آواز سے بات کریں, and that will be very good. اس میں نہ کوئی انٹروینشن, نہ کوئی کولیشن, نہ کوئی یعنی وار لائک پریپریشن یا آپریشن ہوں. سب چاہتے ہیں, بلیو میں, سعودی عرب میں ہو یا کوئی سے ملک میں ہو, کہ یمن کا پرابلم will be finished. ایک ملک ہے جو لیونگ بلو دا پاورٹی لائن, لوگ غریب ہیں, ان کے پرابلمس ہے, پانی کا پرابلم ہے, الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے, میڈیکل اینڈ ہیلتھ کا پرابلم ہے. سو وی وانٹ دیٹ ٹو ہیپن, اینڈ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ سیز فائر 3 دن, یہ 3 دن سے ان شاء اللہ 30 سال ہو جائے سیز فائر, یا 300 سال ہو جائے.
اچھا, ایک آخری میرا سوال ہے شام کے بارے میں. ابھی خود آپ نے بھی بات کی شام کے بارے میں. عام طور پر تجزیہ کار ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں سعودی عرب اور ایران آپس میں کچھ کمپرومائزز کر لیں, کچھ بات چیت کر کے معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں, تو شام میں بھی بڑی حد تک بہتری کی صورت ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بالکل, میرے خیال میں آل پارٹیز شوڈ بی ڈو دیٹ. لیکن ابھی سیریا کا یہ پرابلم ہوا شام میں کہ اتنے پلیئرز گھسے ہیں, فرانس, یو ایس اے, رشیا, ٹرکی, اینڈ دے آر مچ مور کلوزر ٹو دا گراؤنڈ دین سعودی عربیہ اور ایران ہو. یہ صحیح بات ہے, یہ پراکسی وار کو بند کرنا چاہیے. دوسری بات, یہ جو سب ٹیررسٹ آئے ہیں باہر سے, داعش اور النصرہ اور یہ سب بدماش لوگ جو آئے ہیں, یہ ان کو قابو میں لانا ہے. دے ہیو ٹو بی ریموڈ, بیکاز جتنا یہ لوگ نے بلڈ شیڈ کیا ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو میچ بلڈ شیڈ آف صدام آف اسد. تو میرے خیال میں ہم سب دعا کرتے ہیں, بس دعاؤں سے نہیں, ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں ٹیررسٹ کو, اور ان کو وہاں سے, جیسے موصل سے ان شاء اللہ ایک آدھ دن میں نکال رہے ہیں, ان کو سیریا سے بھی نکال کے کہاں سمندر میں پھینک دیں.
بہت بہت شکریہ. خالد المائنہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کچھ اہم اور حساس موضوعات پر ان سے بات کی, ان سے رائے لی. ان کا تجزیہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے گاہے گاہے اپنے پروگراموں میں پیش کرتے ہیں. خالد المائنہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا, وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا. تو بہت بہت شکریہ سر. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے خالد المائنہ, ایک بڑا معروف اور ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا بھی, اور دنیا بھر کے آؤٹ لیٹس پہ, میڈیا آؤٹ لیٹس پہ آپ ان کے تجزیے اردو میں, انگریزی میں, عربی میں سنتے ہیں. تو ان سے ہم بات کر رہے تھے شام کے بارے میں, صورتحال کے بارے میں, اور سی پیک میں, اور عراق اور یمن میں کیا سعودی عرب کا موقف ہے. اس حوالے سے آپ نے بالکل براہ راست سعودی موقف سنا. تو آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آمنہ چیمہ بہت دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں, لیکن بہر طور ہم ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شروع کرتے ہیں ہم, جیسا کہ شروع ہی میں ہم نے کہا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک میں شمولیت سے متعلق ایران, سعودی عرب اور افغانستان کی طرف سے بھی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا کہ یہ ملک کیسے اس منصوبے کا حصہ بن سکیں گے, کیونکہ اب تک کسی اور ملک کی شمولیت سے متعلق منصوبہ بندی کا لائحہ عمل سامنے نہیں آ سکا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا عملی طور پر سعودی عرب, ایران یا دیگر ممالک چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں, تو اس کا کوئی واضح جواب تو ان کے پاس نہیں تھا. تو ابھی ہم نے آپ کو گفتگو سنوائی ہے ممتاز سعودی تجزیہ کار خالد المائنہ کی, جنہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اس میں کس طرح سے شرکت کر سکتا ہے, اور گوادر پورٹ کے ذریعے ظاہر ہے کہ کافی ان کو سہولت ہو جائے گی اور اپنی چیزوں کے لانے لے جانے میں اور آمد و رفت میں کافی سہولت مل سکے گی. تو اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران مالک ہیں اور آمنہ ہیں, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا دونوں کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بغیر سب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان اور ایران کی شمولیت کی کیا صورت ہو سکتی ہے, کیونکہ فی الحال سی پیک کا راستہ افغانستان سے گزرنے والا ہے نہیں.
میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سی پیک جو ہے یہ صرف پاکستانی کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے بہت ہی بڑی, بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایران نے اور ان کے پریزیڈنٹ حسن روحانی صاحب نے تو اس بات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں
جی.
اور یہ اعلان انہوں نے کیا نیو یارک میں جبکہ وہ آئی او سی یون جنرل اسمبلی کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے
جی.
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اگر چائنا پاکستان میں تقریباً 50-55 بلین ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں, کچھ اس میں اضافہ ہو گیا ہے
جی.
اور ایران میں بھی تقریباً اتنا ہی اس کی انویسٹمنٹ ہے, تقریباً 51 بلین ڈالر ہے. تو اگر کل ملا کے اگر چائنا کی ایران اور پاکستان میں 100 بلین ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ چائنا کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونے دے گا جس سے اس کی تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی خطرے میں پڑ جائے. تو میرے خیال میں چونکہ چائنا ایران کے آئل اور گیس ریزرو میں انٹرسٹڈ ہے اور اس ایران کے راستے میں یورپ بھی جانا چاہے گا وائے ٹرکی, تو اس لیے میرے خیال میں ایران کا پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کا حصہ بننا, چائنا بھی اس کو ویلکم کرے گا اور یہ پاکستان کے لیے, ایران کے لیے اور پورے خطے کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی. دوسری بات نہیں افغانستان کی, افغانستان جو ہے اس وقت ہندوستان کے زیر سایہ ہے اور اس لیے شاید جو ہندوستان کی محبت میں وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے. مگر آپ یہاں پہ ایک بات دیکھیے کہ چائنا نے خود افغانستان میں بہت ساری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, خاص طور پہ اس کے منرل ریزروس میں. افغانستان کے منرل ریزرو جو ہے وہ تقریباً 1 ٹریلین ڈالر کے تخمینہ لگایا جاتا ہے, جس میں لیتھیم ایک بہت ہی نایاب منرل ہے جو کہ افغانستان میں بہت زیادہ ملتا ہے. تو میرے خیال میں چائنا وقت آنے پر خود اپنا اس کا وزن ڈالے گا افغانستان کے اوپر کہ افغانستان خود خواہش کا اظہار کرے گا کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ بنے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب افغانستان سی پیک کا حصہ بنتا ہے تو تھرو افغانستان پر سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا تک تمام لوگ جو ہیں وہ سی پیک کا حصہ بن سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مکران کوسٹ اور اریبین سی اور انڈین اوشن تک پہنچ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایونچولی چائنا بذات خود افغانستان کے اوپر اپنا وزن ڈالے گا اور افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کا حصہ بنے گا. تو میرے خیال میں سی پیک کا مستقبل بہت روشن ہے, پاکستان اور چائنا تو اس میں رہے ہی ہیں, ایران تقریباً اس میں آ چکا ہے اور میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان بلکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ایون مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں عرب ممالک جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار.
جی ہاں, اس سلسلے میں ہم نے جی سعودی عرب کے ممتاز جو تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر خالد المائنہ, ان سے بات کی تھی اور ان سے بھی اس بارے میں بات ہوئی, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ چین کے ساتھ بھی چونکہ سعودی عرب کے بہت سارے معاہدے ہیں کوآپریشن کے اور دوسرے بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ گلف ممالک کے اور سعودی عرب کے بہت قریب پڑتی ہے, تو اس لیے کافی اس میں امکان ہے کہ وہ بہتر طور پر تعاون کی صورت ہو سکے گی. تو آمنا سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. آمنا, آپ اس کے بارے میں کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیا امکان ہے؟ جیسا کہ برگیر صاحب نے کافی وضاحت سے کہا کہ سینٹرل ایشیا اور روس تک یہ سارا معاملہ جا سکتا ہے, کیونکہ ون روڈ اور اس کی وہ بات کرتے ہیں, ون بیلٹ کی بات کرتے ہیں چین کے صدر صاحب جو ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کس طرح سے دیکھتی ہیں, کس حد تک یہ منصوبہ مثبت بنیادوں پر آگے بڑھا ہے؟ آمنا کا نمبر کیا لائن ڈراپ ہو گئی, تو چلیے ہم پھر اگلے سوال کی طرف. جی آمنا, آپ سن رہی ہیں مجھے؟ آمنا آپ سن رہی ہیں مجھے؟ میرا خیال ہے کہ آمنا کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں برگیڈیئر صاحب, آپ تو مجھے سن رہے ہیں برگیڈیئر صاحب؟
جی
جی جی, آپ کی آواز, میری آواز آ رہی ہے. تو برگیڈیئر صاحب آگے چلتے ہیں پھر, ابھی آمنا کی لائن ڈراپ ہو گئی, ان سے ہم ان کی رائے نہیں لے سکے اس منصوبے کے بارے میں, تو آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر سے پولیس نے شدت پسند گروپ داعش کی حمایت میں تحریری مواد تقسیم کرنے والے دو مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ عسکریت پسند پلوسی کے علاقے میں داعش سے متعلق تشہیری مواد تقسیم کر رہے ہیں. پولیس کے مطابق دیگر دو مبینہ عسکریت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, جن کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے. بغیر ملک, آپ کی دفاع کے امور پر خاص طور سے بڑی گہری نظر ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے, واقعتاً داعش کی موجودگی پاکستان میں ہے یا مقامی انتہا پسند گروپ داعش کا نام استعمال کریں, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
اتنا آپ نے بات دیکھی کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آپریشن زرد ارض کے تناظر میں. آپریشن زرد ارض بہت حد تک کامیاب رہا ہے, اور اس کا جو دوسرا فیز تھا اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے تھے, جو کہ تمام فیسلیٹیٹرز, کولیبوریٹرز, فائنینشیئرز اور جتنے بھی لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے تھے ان لوگوں کے خلاف کیا گیا تھا. تو جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ لوگ بھی کافی حد تک پکڑے جا چکے ہیں. تو بٹ میں فیکٹ کہ یہ لوگ جب اپنے یہ فلائر اور یہاں پہ یہ جو پیمفلیٹ تقسیم کرنا چاہ رہے تھے اور پکڑے گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو ان کے ابھی جو فیسلیٹیٹر ہیں وہ شاید ابھی اتنے قابل یا اتنے افیکٹو یا اتنے انفلوئنشل نہیں رہے کہ وہ ان کو بچا سکیں, اور دوسری بات یہ کہ پھر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اب وہ اتنی حد تک فعال ہو چکی ہیں, پروایکٹیو ہو چکی ہیں کہ وہ جیسے ہی یہ لوگ اپنی جگہ سے باہر نکلتے ہیں, اپنے ڈین میں سے باہر نکلتے ہیں, ان کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. آپ اگر ایک بات دیکھیں تو اس میں یہ پچھلی بار جب ان کے یہ لوگ پکڑے گئے تھے تو ان کے جو ڈاکیومینٹ تھے یا فلائر تھے یا پیمپلٹ جو تھے وہ فارسی اور پشتو میں تھے. تو فارسی تو پشتو پشاور میں بولی نہیں جاتی ہے بہت, تو کہیں گے میرے خیال میں تو فارسی کا اندر آنا اس میں موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لوگ افغانستان سے آئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے غالب امکان یہ ہے کہ یہ لوگ ان افغان ریفیوجیز کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ افغانستان میں واپس جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو داعش کا کوئی بہت بڑا وجود نہیں ہے, اور اگر اس کے سپورٹرز بھی ہیں تو اب وہ یہ جو آپریشن زرد ارض اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد اس حد تک وہ پریشر میں آ چکے ہیں کہ اب وہ کسی بھی ایک بہت ہی یونیفائڈ قسم کے طریقے میں یا ایک بہت ہی افیکٹو اور انفلوئنشل گروپ کے طور پہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ایک لوکل گروپ لگتا ہے مجھے جو کہ داعش کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہ رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ ان افغان ریفیوجیز کو زیادہ تر
ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
جو کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ واپس افغانستان جا رہے ہیں, تاکہ کم از کم اگر پاکستان میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی تو افغانستان جا کر وہاں پر یہ داعش کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کی وہاں پر تعداد میں ان کی طاقت میں اضافہ کرے.
اچھا آمنہ نے ابھی ہمیں دوبارہ جوائن کیا. آمنہ وہ ہماری ہم تو آگے نکل آئے, اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں داعش کی موجودگی کی. آپ کی بھی بین الاقوامی امور پر گہری نظر ہے. داعش کے تناظر میں دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائی کی حکمت عملی میں اب کیا داعش کے عوامل کی موجودگی پر غور کرنا ضروری ہوگا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ کوششیں کی جا رہی ہیں وہ واقعی اس سمت میں ہیں جیسا کہ برگیڈ صاحب بڑی وضاحت سے بتا رہے تھے؟
جی السلام علیکم بیجر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی پروگرام. پہلے تو یہ کہ میں نے بریگیڈیئر صاحب کی بات مس ہو گئی, میں نے سنی نہیں. داعش کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو کوششیں ہیں, جیسے ہم نے ضرب عصب کیا اور اس کے علاوہ بھی سول سائڈ پہ بھی ہیں, وہ کافی زیادہ نہیں ہیں. ابھی داعش کی کوئی ایسی ہے سچ پریزنس جو ہے اس کو ہم آف کورس پاکستان میں بہت پریلیمنری سائڈ پہ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. ولنریبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ریجنز میں جہاں سٹیبلٹی اتنی زیادہ نہ ہو, اور یہ کافی ممکن کوشش پہلے ہی کی جائے. جیسے کہتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے وہ پریلیمنری سٹیجز پہ کی جائے تو بہتر ہوتا ہے. سی پیک کے حوالے سے میں نے بریگیڈیئر صاحب کی بھی گفتگو سنی, اور میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نے بات کی کہ ایران اور سعودی عربیہ اور افغانستان کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس میں یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے پچھلے 3 سال میں پاکستان میں 0 فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے.
جی.
اور جو کافی الارمنگ سچویشن ہے کہ اتنا بڑا ملک, اتنے قریبی ہمارے ان کے ساتھ ہسٹوریکلی تعلقات رہے ہیں, تو اتنی کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا رہنا. سیکنڈلی سی پیک کے جو ہیں 4 پلرز ہیں جو چائنیز کے جس طرح چاہتے ہیں. ایک ہے انرجی, گوادر پورٹ, انفراسٹرکچر اینڈ انڈسٹریل پارکس, اور اس میں ہم بہت پیچھے ہیں ابھی, جو کہ جس طرح چائنا چاہتا تھا ہم سے کہ ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ایکسپرڈائٹ کریں چیزوں کو, یہ وہ چاہتے ہیں. اور ابھی پاکستان کی سائٹ پہ میں فیل کرتی ہوں کہ کام بہت سلو پیس پہ جا رہا ہے, کو ہمیں تیز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس بہت ہسٹوریکلی بھی اپرچونیٹیز آئیں, اور اس سے بڑھ کر سی پیک سے بہتر کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. اور ابھی بھی اگر ہم نے اس سے اکنامکلی فائدہ نہ اٹھایا تو ہمارے لیے بہت یہ سیڈ ہوگا. آف کورس ایران کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کی گیس آگے جائے, اور چائنا ان کا بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے ان کی گیس کے لیے.
اچھا.
اور وہ سی پیک, وہ جو ہماری پائپ لائن بن رہی تھی جو کہ تھوڑی رک گئی ہے یا سلو ہو گئی ہے, اس کا بھی اب انٹرسٹ وہ دیکھ رہے ہیں. تو دنیا کی بہت نظر ہے اس طرف, لیکن پاکستان کو اپنی ایک بہت پختہ اسٹریٹجی بھی بنانی ہے, اور اس اسٹریٹجی کا حصہ یہ ہونا ہے کہ ہم نے کس طرح نہ صرف چائنا سے فائدہ اس سی پیک میں اپنی قوم کے لیے اٹھانا ہے معاشیاتی طور پر جو ہمیں ایک گفٹ ملا ہے, بلکہ ہم نے باقی کس طرح ممالک جو ہیں ہمارے خطے میں جیسے کہ گلف اسٹیٹس ہیں, ایران ہے, ان سب کو کہ اور اوپر سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, کیونکہ جب سی پیک بن جاتا ہے تو ہمیں افغانستان کے روٹ کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی. ہماری تو ڈائریکٹ ایکسیس سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہو جاتی ہے, جو پاکستان کی اپنی فوڈ ایکسپورٹس اور دوسری ایکسپورٹس کے لیے کافی بڑی ایک مارکیٹ ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم کیا حکمت عملی کر رہے ہیں, ہم کیا لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور ہم کیا ایک ٹیکسنگ سسٹم دیکھ رہے ہیں باقی ممالک کے لیے جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ فائدہ ہو جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں جائے. جی
اچھا ہم بات کرتے ہیں اب پاکستان کے کچھ سیاسی منظر نامے کی. بغیر صاحب اطلاعات کے مطابق پاکستان کے سول اور فوجی انتظامیہ میں اختلافات ہیں, بڑا سیدھا سوال بڑے سیدھے لفظوں میں, اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا.
دیکھیے بھائی, میرے خیال میں یہ تو جس کو ڈپلومیٹک ٹرمز میں کہتے ہیں ایک فوپا ہے جو کہ مسلم جی کی گورنمنٹ نے کیا ہے, اور مجھے یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر حیرانگی کی بات ہے جو اس کی ٹائمنگ ہے. یہ ٹائمنگ اس کی ایسی ہوئی ہے اس ایشو کے ابھرنے کی کہ انہیں کے بعد ہوا ہے, اور برکس کی میٹنگ سے جو کہ ہندوستان میں ہو رہی تھی اس سے پہلے ہوا ہے, اور اس کا جو امیج جو بنا ہے پاکستان آرم فورسز کا, اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. جیسے انڈیا میں اور نریندر مودی صاحب جو ہے وہ لگاتار اس بات کے اوپر اصرار کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ابھی اس ساری لیک کی وجہ سے جو امیج باہر گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ پاکستان کی سول گورنمنٹ جو ہے وہ تو ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے, مگر پاکستان کی واچ اور پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہتی ہے, ہونے نہیں دیتی, کیونکہ میرے خیال میں سراسر بالکل غلط قسم کا امیج ہے, اور جو اس امیج کو اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا. اس کی ٹائمنگ بہت ہی غلط ہے, اور اس کے جو پرسپشن ہیں اور جو اس کے آبجیکٹس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہیں. اور میرے خیال میں اس ٹائمنگ کے ساتھ, جبکہ ابھی اگلے ماہ نیا آرمی چیف بھی آنا ہے اگر اس نے آنا ہے تو, اور چینج آف کمانڈ ہوئی ہے آرم فورسز میں, اور اس ٹائم میں جب تھوڑی سی انسٹیبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں ملک میں ہو, تو اس وقت میں اس ٹائپ کی چیز کو لیک کرنا, اس ٹائپ کے معاملے کو اٹھانا, میرے خیال میں بہت ہی نا دانش مندی کی یہ بات ہے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان میرے خیال میں مسلم لیگ گورنمنٹ کو بچاتے خود ہوگا, ان کی کریڈیبلٹی بہت حد تک متاثر ہوگی اس سے, اور کچھ ان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے دن کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے اس ٹائمنگ کے اوپر ہندوستان نے جو پوائنٹ جو ایک سٹانس لیا ہوا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسی کاروائی کیوں کی, اور اگر نہیں کی تو پھر ایسی کاروائی کیوں ہونے دی؟ تو میرے خیال میں ہر طرح سے اس کا جو بھی رسپانسبلٹی ہے اونر جو ہے اس تمام ایشو کا وہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ پہ آتے ہیں, اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور آرم فورسز نے ایک بلا وجہ کا ایک پوائنٹ لیس اور اننیسیسری قسم کا ایک
اختلاف سامنے
کرنے کی کوشش ہے جس کی قطن کی ضرورت نہیں تھی.
اچھا,
پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کے تمام لوگ جنائز ہوں, چینج کا ٹائم ہے, اور مسلم لیگ ویسے بھی انڈر پریشر ہے عمران خان صاحب سے, پیپلز پارٹی سے, پیناما لیگ سے, اور مختلف جگہوں سے, تو وہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں, پاکستان کو اسٹیبلائز کریں اور پاکستان ترقی کے راستوں پر چلتا رہے.
اچھا, ایک کوئک کامنٹ دیجیے گا آمنا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب کم رہ گیا. آنے والے دنوں میں ایک بڑی سیاسی جماعت, ابھی عمران خان کی بات بھی ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا پاکستان کی سیاست پر آپ کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھتی ہیں؟
ہیلو,
ہاں جی
جی
آمنا, آپ میرا سوال سنیں.
جی 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 میں نے آپ کا سوال سنا.
جی
بہتر یہ کہ کبھی آئی تھنک کہ پالیٹکس چلنا, احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, لیکن کبھی وقت ہوتا ہے کہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ سب سے پہلے آگے رکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے ملک کو. کیا اس وقت ہمیں انٹرنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, یا کہ اس وقت ہمیں کلیکٹیولی مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہمارے سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہیں جیسے سی پیک ہے, باقی چیزیں ہیں ساری, ان کو ہم دیکھیں کہ جی ہمیں کس طرف اپنا ٹرینڈ لینا چاہیے. صرف پبلک پروٹیسٹ سے ہی آپ اپنی وہ شو نہیں کر سکتے اسٹرینتھ, اس کے لیے آپ اپنی اگر انٹرنلی کام کر لیں زیادہ اور نیشنل انٹرسٹ کو واچ کر لیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مور کنسٹرکٹیو فار دا کنٹری.
اچھا, بہت شکریہ. اب آخری سوال ہے اس ہمارے پروگرام کا, کہ بغیر صاحب, افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان اطلاعات کے مطابق حالیہ دنوں میں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کا مقصد افغانستان میں امن مذاکرات کی بحالی کرنا ہے. افغانستان کی اتحادی حکومت کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کے رابطہ کرنے پر تصدیق تو کی ہے کہ یہ رابطے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوئے, لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں کہیں. برطانوی اخبار گارڈین نے نام ظاہر کیے بغیر طالبان عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں ایک سینئر امریکی سفارتکار بھی موجود تھا, لیکن امریکی حکومت کی طرف سے بھی ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں آیا. اب بالکل اس سلسلے میں بالکل سادہ سا ایک سوال اگلا, ہمارے پاس ایک ڈیڑھ منٹ باقی ہے, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی معلومات ہیں, اور کیا ان مذاکرات میں پیش رفت کا کوئی امکان ہے؟
نہیں, یہاں پہ پاکستان کی میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں تو ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں, مگر ایک بات واضح ہے کہ افغانستان کے مسائل کا حل جنگ میں نہیں ہے. امریکہ اپنے حوالیوں کے ساتھ 15 سال جنگ کرتا رہا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس افغان گورنمنٹ اور افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ جہاں پر امریکن اور ویسٹرن تمام فورسز کامیاب نہیں ہوئی یہ کامیاب ہو جائے. تو اس مسئلے کا واحد حل ہی مذاکرات ہے, ڈائلاگ ہے, اور پاکستان نے یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا تھا جبکہ مری میں ان کے ڈائلاگ ہو رہے تھے, اور وہ میرے خیال میں افغانستان نے یا امریکہ نے یا رو نے ان کو سیبوٹاج کیا ہے, اور جس سے تمام معاملات جو ہیں اتنی دیر پیچھے چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر خبریں صحیح ہیں اور یہ باقی ان کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے, سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو اس معاملے میں شامل ہونا چاہیے, اور ایک افغان لیڈ اور افغان کنڈکٹڈ پیس پروسیس ہونا چاہیے جس کے لیے پاکستان پوری طرح سے اس سے مدد کرے, امریکہ مدد کرے, ایران مدد کرے, اور اس ریجنل سب ریجنل جو سولوشن ہے اس کو لے کر افغانستان میں امن لایا جائے.
تو آپ سمجھتے ہیں, آمنا آپ کا آخری بالکل 30 سیکنڈ, آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں پیش رفت کے کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ جی, آمنا بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیے, ہماری بات ہو گئی تھی, بریگیڈیئر عمران ملک نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کر دی, اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ضروری یہی بات ہے کہ ان کی ڈائیلاگ کا سلسلہ یہ جاری ہو, اور اس سلسلے میں امریکہ کو, پاکستان کو, اور دوسرے چین کو بھی, اور جتنے بھی خطے کے باثر ممالک ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے. تو آج کے ہمارے پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ پروڈیوسر میرے ساتھ پروڈیوسر اسور امام اور انجینئر آرین اٹکو تھے. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.